الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفاض بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب أنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمه للارامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ النساء کے ابتدائی آیات کا درس قرآن جمعۃ المبارکہ کے اندر جاری تھا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے اور اسی کے فضل و عطا سے اور اس کی ہی دیوی استطاعت و سمجھ سے ان مبارک آیات سے اور ان مبارک ارشادات سے اپنے علم میں اضافے کے لیے اور اپنی عملی زندگی کو قرآن و سنت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ہدایت کے اصول حاصل کیے جا رہے تھے۔ جس طرح کے گزشتہ درسوں میں اور درس قرآن میں متعدد جگہ پر یہ بات کہی گئی کہ سورۃ النساء یہ عائلی سورت ہے اور اس میں گھریلو مسائل اور رشتہ داروں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق پر تفصیل کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے اور بالخصوص زمانۂ جاہلیت کے اندر عرب کے اندر جو عورتوں پر اور خواتین کے اوپر جو ظلم و ستم یا مختلف غلط رسومات کے ذریعے عورتوں کی تکریم اور عزت کو پامال کیا جاتا تھا اور انہیں بالکل ایک بھیڑ بکری کی طرح اور ایک لاشے اور ایک بیکار چیز تصور کیا جاتا تھا، سورۃ النساء کے اندر عورتوں کے احترام، ان کی قدر، ان کی عزت، ان کا مقام کیا ہے اس کو واضح کیا گیا اور رشتہ داروں کے حقوق، گھریلو مسائل پر تفصیلی گفتگو قرآن مجید کی دیگر سورتوں کے ساتھ ساتھ سورۃ النساء کا یہ اصل موضوع اور اصل یہ اس کا ہدف ہے۔ آیت نمبر 18 تک کا درس ہم نے گزشتہ جمعے ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں وراثت کے بعد توبہ سے متعلق ایک آیت آئی تھی اور توبہ کی اہمیت اور توبہ کے شرائط، بندہ اپنے گناہوں سے کس طرح اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں تلافی حاصل کر سکتا ہے اور اپنی اس آزمائش والی زندگی کے اندر جو اس سے انحطاط اور اس سے جو کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں اس پہ وہ تلافی کر کے اپنے رب سے معافی کا خواستگار اور اس کے حضور توبہ کا خواستگار کس طرح ہو سکتا ہے۔ اب آیت نمبر 19, 20, 21, 22 اس میں خاص عورتوں کے حقوق سے متعلق بہت ضروری مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 19 جو ہے یہ بیوہ عورتوں سے متعلق ہے۔ پہلے یوں ہوا کرتا تھا کہ عرب کے معاشرے کے اندر کے جس ماحول میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا کہ عورت کی کوئی تکریم اور عزت نہ تھی بلکہ اس کو ایک مال اور ایک لاشے سمجھا جاتا تھا، کاروبار کا سلسلہ سمجھا جاتا تھا، عورت کو ایک مال سمجھا جاتا تھا۔ تو لہذا اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا اور وہ بیوہ ہو جاتی تو اس کا قریبی کوئی رشتہ دار، یہاں تک کہ اس کا اپنا بیٹا ہی، یا کوئی یعنی سوتیلا بیٹا یا کوئی قریبی رشتہ دار، وہ آگے آتا اور اس کے سر کے اوپر اپنی چادر ڈال دیتا۔ تو یعنی شوہر کے انتقال کے بعد ایک رسم تھی کہ اگر جس نے سب سے پہلے عورت کے سر پر اپنے کاندھے سے اتار کر چادر ڈال دی، یا عورت اس کی ملک ہو گئی۔ اب چاہے اس کو بیچے یا اس عورت کے پاس اگر کوئی مال ہے تو وہ سارا ہڑپ کر جائے، یا اس کا شوہر جو انتقال کر گیا ہے اور اس شوہر نے وراثت کے اندر کچھ مال چھوڑا ہے تو وہ عورت کو اپنے قبضے میں لے لے اور اس کو اتنا تنگ اور اتنا پریشان کرے کہ وہ عورت وہ مال اس کو دے کر اپنی جان چھوڑا ہے، یا ظلم اور رسم کی بدترین صورت یہ تھی کہ سوتیلا بیٹا پھر اس ماں سے شادی کر لیتا اور اس سے شادی کر لیتا، اور اگر وہ عورت مالدار ہوتی تو شادی کرنے کے بعد اس کا مال ہڑپ جاتا یا پھر اس کے مرنے کا انتظار کرتا کہ جو جو چیزیں اس کی ملکیت کے اندر موجود ہیں اس کے مرنے کے بعد وہ میرے پاس آ جائے، یا اس کا جو پہلا شوہر انتقال کر گیا ہے اس سے جو اس کو مہر ملا ہے یا جو رقم و جائیداد ملی ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ گویا کہ عورت کو مثل ایک مال اور گویا کہ ایک لاشے تصور کیا جاتا تھا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے عورت کی حریت، اس کی آزادی، اس کی خود مختاری اور اس کی تقریر کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیات ذکر فرمائی، اور یہ آیت نمبر 19 اور 20 خاص طور پر عورت کی حریت، اس کی اہمیت، اس کی آزادی، بلوغیت کے بعد اس کے اپنے اختیارات، اور خاص طور پر اگر اس کی شادی ہو چکی ہو اور شادی ہونے کے بعد اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا اس کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ عورت اپنے ولی سے زیادہ اپنے نفس کی مختار ہے اور اپنے معاملات کو بہتر سمجھنا چاہتی ہے کہ وہ اگر چاہے تو بالکل آزادی کے طور پر بعد عدت وہ کسی بھی شخص کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے، اس میں ولی کی اجازت یا اس کا پابند ہو جانا یا ولی کے ہاتھ پر بالکل لاشے مال کی صورت اختیار کر جانا، شریعت مطہرہ نے ان تمام چیزوں کی ممانعت ذکر فرمائی اور عورت کی مکمل حریت اور آزادی اور اس کی خود مختاری کو ذکر کیا۔ اب آیت کریمہ، اس مفہوم کو آپ نے سن لیا، اب آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس سے متعلق چند ضروری باتیں سماعت فرمائیں۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے تم وارث بن جاؤ۔ ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعضكمهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور انہیں اس غرض سے نہ روکو کہ جو مہر تم نے ان کو دیا ہے۔ یعنی ایک صورت تو یہ ہے، یا دو صورتیں آ گئی، ایک تو یہ ہے جو میں نے بھی ابتدائی گفتگو میں ذکر کی ہے کہ تم کسی عورت کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ، عورت خود مختار ہے، اس کی اپنی عزت ہے، تکریم ہے، اگر اس کا شوہر انتقال کر گیا اور اس کو شوہر کی طرف سے کوئی وراثت میں مال ملا ہے تو اس کا ولی اس کا مختار نہیں بلکہ وہ عورت خود اس کی مالک ہے، ولی اس کی اجازت کے بغیر نہ اس میں تصرف کر سکتا ہے اور نہ اس مال کو حاصل کر سکتا ہے، نہ اس پر جبر کر سکتا ہے، یہ عورت کی خود مختاری ہے، حریت ہے، وہ اس مال کی مالک ہے، اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ بعد عدت جس کے ساتھ نکاح کرے، اسے بھیڑ بکری کی طرح اس کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر کسی اور کے حوالے کر دینا یہ نہیں ہو سکتا۔ عورت اپنے کفر میں اپنی مرضی کے ساتھ کسی سے چاہے نکاح کر لے، اور جو مال اس کے پاس آیا ہے وہ اپنے شوہر کے ذریعے، جو باپ انتقال کر گیا اب یہ بیوہ ہو گئی ہے تو جو وراثت کا مال آیا ہے اس میں اس کے چچا، اس کے باپ، اس کی ماں، اس کے بھائی کسی کا حق نہیں ہے، وہ خود اس کی مختار ہے، وہ جہاں چاہے اس کو سر کرے، اپنے پاس رکھے، جس کو دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ آیت کا ایک حصہ۔ اب آگے مہر کی بات آ گئی۔ کبھی کبھار یوں ہوتا تھا کہ عورت کو مہر دے دیا جاتا تھا، مہر دے جانے کے بعد پھر لالچ کے اندر کہ یار اس عورت کو میں نے اتنا سارا مہر دے دیا ہے اور اب میں اس سے یہ پیسہ لینا چاہتا ہوں، تو وہ عورت کو تنگ کرنا شروع کر دے، اذیت دینا، تہمت لگانا، مارنا، اس کو روک دینا، اس کو نام نفخانہ دینا، اتنا اس کو تنگ کر دینا کہ وہ عورت اس کا مہر لوٹائے اس کو، یعنی خلا کی صورت آ جائے۔ کیونکہ خلا کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر سے دیا ہوا مہر وہ اس کو لوٹا دیتی ہے, لوٹانے کی بات کرتی ہے اور اس کے عوض وہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. تو عرب کے اندر جہالت ایک تو یہ تھی کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے اوپر چادر رکھ کر اس کو اپنا مال قرار دیتے تھے, شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. دوسری بات یہ کہ اگر کسی عورت کو کوئی مالدار عورت تھی اور اس کو زیادہ مہر دے کر نکاح میں لیا گیا تھا, اب اس کو لالچ آ گئی مرد کو کہ جناب جو ہے کہ وہ اب وہ عورت سے جان چھڑانا چاہتا ہے, لیکن نظر اس کے مہر کے اوپر ہے کہ اگر چھوڑوں گا طلاق دوں گا تو مہر دینا پڑے گا, اور طلاق کیونکہ عورت کو اگر طلاق دی گئی تو پھر اس میں شوہر کو مہر دینا لازم ہو جاتا ہے, جبکہ خلوت صحیحہ یا عورت سے اگر اولاد ہو چکی ہو یا اس سے مجامعت کر چکا ہو, یا اگر ایسی صورت ہے کہ عورت اگر خود طلاق لینا چاہتی ہے تو صورت اس کی پھر خلا کی بنتی ہے, اور خلا کی صورت میں یہ ہوتی ہے کہ جو شوہر نے مہر دیا ہے وہ مہر شوہر کی طرف لوٹا دیتی ہے اور شوہر سے وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. تو یہ خلا کی صورت ہے. تو مرد یہ کرتا تھا کہ عورت کو پہلے اتنا مہر دے چکا ہے وہ کہ اگر وہ اسے لے اس کو اگر طلاق دے تو پھر مہر دینا پڑ جائے گا, لیکن اب اس کی نیت اس پیسے کے اوپر ہے کہ مجھے مل جائے تو وہ عورت کو تنگ کرنا شروع کرے, اس کو بند کرے, اس کو نان و نفقہ نہ دے, ناروا سلوک کرے, اس پر تہمتیں لگائے, یہاں تک کہ اس عورت کے لیے جینا اجیرن ہو جائے اور وہ تنگ آ کر کہے کہ جو مہر تم نے مجھے دیا تھا یہ پکڑ اپنے ہاتھ میں اور مجھے چھوڑ دے. تو شریعت مطہرہ نے اس پر بھی قدغن لگایا اور فرمایا ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن, اور عورتوں کو نہ روکے رکھو اس مہر کے بس کہ جو تم نے ان کو دے رکھا ہے, اگر چھوڑنا ہے طلاق دینی ہے تمہیں تو ٹھیک ہے اس کا مہر اس کو دو, اس کو چھوڑ دو, لیکن اس کو تنگ کرنا, اس کا نان و نفقہ رکھنا اس کی اجازت تمہیں نہیں ہے. الا یعقین بفاحشۃ مبینہ, ہاں اگر ایسی صورت ہو جائے کہ جس میں وہ کھلی کھلی گویا کہ بے حیائی کا ارتکاب کرے. ہمارے علماء نے کہا کہ بے حیائی کے ارتکاب کی تفسیر مفسرین نے دو کی ہے, ایک یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کی نافرمان ہو جائے, جس کو فقہ کی اصطلاح میں ناشزہ کہا جاتا ہے, یہ صورت ہے کہ اس میں عورت مرد جو ہے وہ عورت سے بات چیت کو بند کر سکتا ہے اس کی اصلاح کے لیے, اپنی خوابگاہ سے اپنے بستر سے اس کو ہٹا سکتا ہے اس کی اصلاح کے لیے. یا بفاحشۃ مبینہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ بدکاری کی طرف آ گئی ہے اور بدکاری کا کھلا اس نے ارتکاب کر لیا ہو تو شوہر سے گویا کہ بات چیت اور رہن سہن کے معاملات ختم کر سکتا ہے, لیکن واشرہن بالمعروف, اگر وہ اس کے نکاح کے اندر ہوگی تو نان نفقہ پھر بھی دے گا اس اور سارے معاملات اس کے ساتھ کرے گا. پھر قرآن مجید نے ایک تیسری صورت یہاں پر ذکر کی ہے, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ كَثِيرًا. کبھی یوں ہوتا تھا کہ جناب جو ہے کہ وہ عورت کے مزاج سے تنگ آ گئے کہ یہ بڑی تندخو ہے, ناشزہ ہے, نافرمان ہے, بات نہیں مانتی ہے, یا جناب یہ سخت زبان کی ہے, تو قرآن کریم فرقان حمید نے ذکر کیا, ملانے کی بات کی ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ فرمایا کہ مجھے ایسے لوگ بہت ناپسند ہے جو طلاق میں جلدی کرتے ہیں. اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے برا کام وہ ہے کہ جس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے وہ طلاق ہے. اب تیسری کنڈیشن عورت کے حکم کے حوالے سے یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ فائن کرے تم ہننا, عورت کے مزاج کو اگر تم پسند نہیں کرتے اور وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی لیکن اس سے تمہاری اولاد بھی ہے, فاسا ان تکرہو شیئا, تو دیکھو ایسا نہ کرو, جلد بازی کا فیصلہ نہ کرو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی چیز اچھی نہیں ہو لگتی لیکن ویجعل اللہ فی خیر کثیرا, لیکن اللہ نے اس میں اس کے بہت بڑی بھلائی بھی رکھی ہوتی ہے, اللہ نے اس میں اس کے لیے بہت بڑی اچھائی بھی رکھی ہوتی ہے. تو یہاں پر مفسرین نے اس بات کو گویا کہ ذکر فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بال بچے والا شخص ہو اس کی بیوی اگر اس کے ساتھ تنخو ہو اور سخت زبان ہو تو وہ فوراً طلاق کی طرف انتہائی اقدام کی طرف نہ جائے, بچوں کا مستقبل کو وہ دیکھے, جذباتیت کے اندر آ جائے, اب وہ لونڈا نہیں ہے بلکہ وہ ایک باپ بن چکا ہے, تو لہذا اس کے اندر سوچنے اور فکر کا مزاج بلند ہونا چاہیے اور بالکل ایک کنواری والی طبیعت نہ ہو بلکہ وہ بچوں کے معاملے میں, کیونکہ شادی ہونے کے بعد بندہ اپنا نہیں اپنی اولاد کی خواہشات کا اور ان کی بھلائی کا فکر ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرٍ كَثِيرًا, اگر عورتیں تمہارے لیے تم خوبی ہو تو تم اس سے درگزر کرو, اور ان کو سمجھانے کے لیے تم جب نرمی کا وقت ہو جائے اور جب اصلاح کا وقت ہو جائے تو اس وقت تم ان کو سمجھاؤ, غصے کی حالت میں سمجھاؤ گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. تو لہذا اصلاحی طریقہ یہ ہے کہ جب معاملات درست ہو جائے اور وہ تمہاری مطیع فرما بردار ہو جائے, معاملات کو وہ قبول کر لیں, تو اس وقت تم اس کو نصیحت کرو آہستہ آہستہ اپنی اولاد کو دیکھ کر, اگر وہ تمہیں کراہیت لگتی ہے تمہیں اس سے تو تم اگر اس میں صبر کرو گے اور اپنے گھر کو بچاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کے ذریعے بعید نہیں تمہیں وہ قلبی خوشی عطا فرمائے گا, اطمینان عطا فرمائے گا. پھر آگے چوتھی صورت یہاں پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 20 کے اندر ایک چوتھی صورت آ گئی, اور وہ یہ ہے کہ ایک بندہ یہ چاہتا تھا عرب میں کہ وہ اسے یہ بیوی تو اس کے پاس ہے لیکن اس کے ساتھ اب وہ دوسری عورت سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے. تو قرآن کریم قرآن حمید نے اس چیز کو ذکر کیا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو اور شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دوسری عورت کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے, لیکن اگر تم پہلی کو چھوڑ رہے ہو چھوڑ دینا چاہتے ہو تو پھر اس کا جو مہر ہے تمہارے پاس وہ مہر تم اس کو لوٹاؤ گے. یہ نہیں کہ مہر تم نے دینا نہیں ہے اور تم نے اس کو نام ہے اس کو تم نے باندھ کر رکھنا ہے تنگ کرنا ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کو حرام قرار دیا اور رشتہ داروں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ یہ نہیں کہ یہ تو اس کی بیوی اور اس کے گویا کہ شوہر کا معاملہ ہے, قریبی رشتہ دار جس کا عمل دخل ہے ان پر یہ فرض ہے کہ گھر کے اندر اگر ایسے معاملہ بیٹے کے حوالے سے ہو قریبی لوگوں کے حوالے سے ہو وہ اگر اپنا کوئی اختیار دکھائیں تو گھر کے معاملات عورت پر جو ظلم ہو رہا ہے اس میں سلجھاؤ پن آ سکتا ہے, لیکن وہ اپنا عمل نہ دکھائیں اور اپنی زندگی کو کہیں الگ طرف تو فرمایا وہ بھی گناہگار ہے اور اللہ کے عذاب کے گویا کہ وہ شکار ہوں گے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک رشتے اور تعلق کو ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. شوہر پر اگر بات کر کے اس کے حقوق بیوی کے دلوائے جا سکتے ہیں تو رشتے دار اور قریبی احباب پر یہ چیزیں لازم ہوتی. اللہ فرماتا وہی عرب تم اقبال زوجی مکان زوجی, اگر تم چاہو کہ ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ پر دوسرا نکاح کر لو, واقعی تم احداہما قنطان, حالانکہ تم نے اسے ڈھیر سارا مال پہلے دے دیا ہے, فرعطا خلو منہ شیعہ, تو تمہیں اجازت نہیں اس سے کوئی چیز لو. یہاں پر ایک صورت تو مہر کی بھی ہے, یعنی مہر جو تم نے اس کو دیا ہے وہ اس کا یہ ہو گیا اب نہیں لے سکتے. ایک اس میں رسم یہ ہے کہ جب ہمارے وہاں شادیاں ہوتی ہیں تو دلہن کو سونا بھی دیا جاتا ہے, گھڑیاں بھی دی جاتی ہیں, معاملات بھی دیے جاتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ جہالت میں یا آپس کی نااتفاقی سے کبھی معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا واپسی مطالبہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا, واقعی تم احداہن قنطان, اگر تم نے اس کو ڈھیروں مال پہلے دے دیا ہے, فلا تاخذوا منہ شیئا, تو تمہیں اجازت نہیں اس سے کوئی چیز تم لو. یعنی عورت کو اگر کوئی چیز تم نے, جس طرح کے شادی ہوتی ہے منگنی کے اندر کوئی چیز دے دیا, نکاح میں دے دیا, یہ شادی کے دوران کپڑے دے دیے, شادی کے دوران اسے سونا دے دیا, شادی کے دوران اس کو جو زیورات ہیں یا کپڑے ہیں یا الماریاں ہیں یا جو بھی چیزیں شادی کے اندر دی جاتی ہیں اور اس میں یہ نیت یہی ہوتی ہے یا چلن, اور ہمارے دور کی ثقافت یہ کہ لڑکی کے لیے ہے, تو جہاں یہ رواج ہے کہ یہ لڑکی کے لیے ہے تو بعد طلاق یہ بعد تفریق مرد کے گھر والوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بعد میں پرچی تھما دے کہ جناب یہ بھی ہمارا تھا, یہ بھی ہمارا تھا, یہ بھی ہمارا تھا, یہ بھی ہمارا تھا, اس کی شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے. لیکن شریعت مطہرہ عرف کو اور چلن کو حجت رکھتی ہے. کہیں اگر ایسے ماحول ہے یا کہیں پر ایسا رواج ہے کہ لڑکی کو جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ لڑکی کو مالک نہیں بنایا جاتا, گفٹ نہیں ہوتا, بلکہ اس کو استعمال کے لیے دیا جاتا ہے, مالک لڑکے کے گھر والے ہوتے ہیں, یہ لڑکا ہوتا ہے. اگر ایسا چلن ہے, ایسی شادیاں اس رشتے داروں میں پہلے ہو چکی ہیں, ایسی شادیاں اس برادری میں اگر پہلی ہو چکی ہیں, تو پھر اس صورت میں مفتی یہ فتویٰ ضرور دے گا کہ ٹھیک ہے کہ اگر اس برادری میں یا اس کلچر میں یا اس خاندان میں ایسا ہے کہ یہ لڑکی کو اگر ڈھیروں مال دے دیں, سونا دے دیں, چاندی دے دیں یا کپڑے دے دیں یا جو بھی چیزیں گھر گرستی کی وہ دے دیں, لیکن دیتے وقت ان کے اندر رواج یہ اس برادری کے اندر کہ یہ لڑکی کو مالک بلکہ یہ استعمال کے لیے دیتے ہیں, مالک لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں یا لڑکا خود ہوتا ہے, تو اس صورت میں زکات جو سونے کی ہوگی جو عورت پہن رہی ہے وہ مرد پر واجب ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یا ایسی چیزیں جناب جو ہے کہ حاجت کے سلیہ سے فارغ ہیں اور وہ عورت کے استعمال میں لیکن ہے مرد کی تو مرد اس کی زکات دے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے, عموماً یوں ہوتا ہے کہ لڑکے والے جب لڑکی کو کپڑے دلاتے ہیں یا چپل دلاتے ہیں یا لباس دلاتے ہیں یا الماریاں دلاتے ہیں یا اس کے رہن سہن کے سامان دلاتے ہیں یا اس کو چوڑیاں زیورات دلاتے ہیں, تو اس وقت یہ ہوتی ہے کہ یہ لڑکی کا ہو گیا. تو جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد کسی برادری کو, کسی مفتی کو, کسی عالم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر طلاق ہو جائے تو وہ لمبی رسید لے جا کر سامنے رکھ دے کہ جناب طلاق ہو گیا, اب لڑکی والے یہ چیزیں واپس کریں. قرآن کریم کی نص اس پر موجود ہے, اللہ فرماتا واتیتم احداہن قنطان, اگر تم نے پہلی بیوی کو یعنی اس عورت کو سب کچھ بہت سارا مال دے دیا ہے, فلا تاخذوا منہ شیئا, تو تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ تم اس مال کا مطالبہ کر سکو. میں نے دونوں صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی, اتاخذونہم بہتانا و اسما مبینا, یہ بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ لڑکی کو اگر چھوڑنا چاہو تو بعد میں بازار کے اندر زبان کو گویا کہ گریبان تک لمبا کر کے کہو کہ اس کا چلن ایسا تھا، یہ بدچلن تھی، یہ حرام ہے، قطعی حرام ہے، شریعت مطہرہ نے مرد پر یہ پابندی لگائی ہے، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر اہل عرب میں ہوتا تھا۔ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 19-20-21 میں اس کی تردید کی ہے، اور عورت کی اہمیت، اس کی تکریم، اس کی عزت، اس کی پارسائی اور معاشرے کے اندر جو اس کی حریت ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اب آگے اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ وَقَدْ أَفَاضَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہاں پر ایک مہر کی قسم آ گئی، یعنی اگر نکاح ہو گیا، نکاح ہو جانے کے بعد عورت مرد اگر ایسے مکان کے اندر جمع ہو گئے کہ جس میں مجامعت اور تعلق قائم کرنے میں جو اللہ نے حلال کیا ہے کوئی چیز مانے نہیں تھی، یعنی دروازہ بند کر دیا گیا، جس حدیث پاک کے اندر آیا پردہ گرا دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا، اس کا دوپٹہ اتار دیا گیا، تو فرمایا اس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمل مجامعت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، مہر اگر شوہر چھوڑنا جا رہا ہے تو مہر اس پر واجب ہو گیا ہے، وہ پورا مہر اس کو دے گا۔ تو عرب کے معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ مہر کھا جاتے تھے، تو اللہ نے ان کو غیرت دلائی، غیرت دلا تو فرمایا کئی فتح خدما، وہ تم کس طرح لے سکتے ہو، قد فات بعضکم الی بعض، تم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کر چکے ہو، واخذنا منکم میثاقاً غلیظاً، تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر چکے ہو، تو جب وعدہ تمہارا ہو گیا، خلوت تمہاری ہو گئی ہے، وہ کئی فتح خدما، تو وہ مال تم کیسے لے سکتے ہو، اس کا حق عورت کا ہی ہے، اور اگر تم اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہو تو پھر تم اس کا مہر پورا ادا کرو گے۔ تو یہ چھٹی قسم یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید نے گویا کے ذکر فرمائی۔ مہر کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک جملہ یہاں پر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں مہر کا ذکر بار بار آیا ہے، بہت زیادہ مہر ہونا شریعت مطہرہ نے مانا کہ اس کو محبوب نہیں رکھا، یعنی مرد کی حالات اور اس کے معاملات اور اس کی گویا کہ مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے مہر کی رقم کو متعین کرنا چاہیے، یہ ایک پہلی بات۔ اور دوسری بات اس کے اندر مہر کے اندر یہ ہے کہ کم سے کم مہر تو شریعت مطہرہ نے متعین کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر زیادہ مہر متعین کیا جائے، مثال کے طور پر قبائلی علاقوں کے اندر یوں ہوتا ہے کہ اپنے بچی کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کے معاملات کو محفوظ کرنے کے لیے مکان نام پر کر لیا جاتا ہے، 50 تولہ سونا دے دیں، 100 تولہ سونا دے دیں، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے، اور وہ مہر معجل ہوتا ہے، یعنی بعد میں دیا جائے، وہ اس لیے کہ لڑکا اس اگر نبھانا نہیں چاہتا تو کم سے کم اس چکر کے اندر تو عورت کے ساتھ وہ نبھائے۔ تو اس چیز کو شریعت مطہرہ نے کسی درجے تک جائز رکھا ہے، لیکن شہر کے اندر جہاں معاملات سلجھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر لڑکے کی آمدنی اور اس کی بساط کو دیکھ کر مہر کی رقم رکھی جائے، لیکن اتنی بھی نہ ہو کہ جو بالکل بیکار اور گھٹیا ہو۔ شریعت مطہرہ نے کم سے کم مہر، حضرت سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کم سے کم مہر کی رقم رکھی ہے وہ ہے 10 درہم۔ 10 درہم سے مراد جو ہے 3 تولہ چاندی کے لگ بھگ یہ بنتا ہے، 3 تولہ چاندی، یعنی 3 تولہ اس سے تھوڑا زیادہ، 1 ماشا زیادہ، اس اتنی چاندی کی رقم اگر ہو تو شرعاً یہ کم سے کم جو ہے یہ مہر کی رقم ہے، اس سے زیادہ دیا جائے تو حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد پاک کے اندر رہی ہیں ان کا مہر کیا تھا؟ تو علماء نے یہ لکھا ہے مجموعی طور پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مہر اگر مجموعی دیکھا جائے تو وہ 7.5 تولہ سونے کے مقدار میں تھا۔ ام المومنین حضرت سید خدیجۃ الکبرٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو اس وقت جو مہر کی رقم طے پائی تھی، محسنین حضرت امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کی مقدار تقریباً 7.5 تولہ سونے کے برابر تھی۔ تو لہٰذا لیکن ایک جو سب سے نیچے کی مقدار ہے اس کو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ 10 درہم بنتی ہے، جس کی مقدار 3 تولہ اور 1 گرام سمجھ لیں، 3 تولہ 1 گرام کے لگ بھگ یہ چاندی جو ہے جو آج کے دور میں اس کی رقم جو ہوگی یہ کم سے کم مہر کی رقم ہے، اور اس صورت میں اس سے کم کرنا شرعاً جائز نہیں، اس سے بڑھانے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دے دی ہے۔ اب آخر میں یہاں پر ایک جو آیت نمبر 22 ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے جمعے میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ یہ تو وہ تھا کہ جو بیوہ اور نکاح شدہ عورت سے متعلق، یعنی بیوہ اور طلاق یافتہ، اس سے متعلق آیت نمبر 19-20-21، ان 3 آیتوں میں ترتیب کے ساتھ سورۃ النساء کے اندر ان کے حقوق اور ان کے معنی نفقہ ذکر کر دیا گیا کہ عورت اگر بیوہ ہو جائے تو وہ اپنے شوہر یعنی جو انتقال کر گیا ہے اس کے مالک کی خود وارث ہے، اس کا باپ اس میں حصہ دار نہیں بن سکتا، اس کا بھائی نہیں بن سکتا، اس کا بیٹا نہیں بن سکتا، وہ آزاد ہے، اور اپنی مرضی سے اگر وہ کہیں بعد عدت نکاح کرنا چاہے اپنے کف میں، اپنے برابری میں، جو اس کے خاندان کے لیے نند اور آر نہ بنے لڑکا، ایسا نہیں کہ چلتا کسی چوڑے سے نکاح کر لے، یہ جائز نہیں، اگر اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے تو پھر وہ ایسے خاندان کے ساتھ نکاح کرے گی, کیونکہ شریعت مطہرہ نے کفر کی بھی قید لگائی ہے. کفر سے مراد یہ ہے کہ لڑکی کا ایسے خاندان میں شادی کرنا کہ لڑکی جس لڑکے سے شادی کر رہی ہے وہ لڑکے کا خاندان اتنا نچلے درجے کا نہ ہو کہ لڑکی کے خاندان والوں کے لیے وہ عیب اور آر بنے, یہ غیر کفر ہے. کفر یہ ہے کہ کم سے کم لڑکے کا خاندان اتنا تو مقدار کا ہو جو معاشرے کے اندر اس کی عزت ہو, اور بیٹی دینے والا یہ کہے کہ میں نے فلاں خاندان کے اندر گویا کہ لڑکی دی ہے. تو احناف کے اندر کفر کو حجت لگایا گیا ہے. تو کفر ہونا یعنی خاندان کا برابر ہونا, لڑکی کے خاندان لڑکے کے خاندان کے برابر ہونا, شریعت مطہرہ نے اس کی قید لگائی ہے. تو اگر بیوہ عورت یا طلاق یافتہ اپنی مرضی سے بعد عدت کفر کے اندر ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کرنا چاہے تو شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے, اور اس کی تقریب اور اس کی حریت کو ان تین آیات کے اندر بڑے واضح طور پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا. آیت نمبر 22 کے اندر قریش اور عرب کی ایک بڑی گندی رسم تھی, اور وہ یہ تھی کہ سوتیلا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کرتا تھا. اگر باپ مر جائے تو سوتیلا بیٹا جو ہے وہ ماں سے نکاح کر لیتا تھا. تو قرآن کریم نے ذکر کیا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اور ان عورتوں سے نکاح کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں. إِلَّا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا, بلا شبہ یہ بہت بڑی بے حیائی اور غضب الہی کے سبب اور بہت برا دستور ہے. تو یہ اس ایک اور رسم کی جو عرب کے اندر رائج تھی شریعت مطہرہ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے. ایک جملہ کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اس کے بعد تین عورتوں کے طبقوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جن سے نکاح دائمی طور پر حرام ہے. محرمات کا ماؤں کا ذکر آ رہا ہے جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت نمبر 23-24 کے اندر اس کی تفسیر ہے. آنے والے جمعے میں انشاءاللہ ان رشتوں کی ترتیب کو اور اس کو ہم ذکر کریں گے. لیکن یہاں پر حرمت مصاحرت کے حوالے سے ایک بات یہاں پر ذکر کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تمہارے لیے جائز نہیں ان عورتوں سے نکاح کرنا جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں. یعنی کسی کے والد نے نکاح کیا اور اس عورت کو طلاق دے دی. اب اس آدمی کا جو بیٹا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکے, یا باپ مر گیا تو وہ نکاح کر سکے. مانا کہ سوتیلا بیٹا ہوا لیکن نکاح جائز نہیں. لیکن امام اعظم حنیفہ نے یہاں پر حرمت میں حرمت مصاحرت کے مسئلے کو بھی ذکر فرمایا کہ بچی سے نکاح نہ کیا لیکن زنا کر لیا, یعنی ایسی خاتون, کیونکہ شریعت کا مطلب ہے اس میں شرم کی بات نہیں بیان کر رہا ہے, کیونکہ ایسے مسئلے پیش آتے ہیں. باپ نے اگر کسی ایک شخص نے اگر کسی عورت کے ساتھ بدکاری کر لی ہو تو یہ بدکاری بھی اس بیٹے کے لیے حرمت کا باعث بنے گی. یہ جائز نہیں ہے اس بیٹے کے لیے کہ اس عورت سے وہ نکاح کرے جس سے اس کے باپ نے بدکاری کی ہے. اگر کوئی کہے جناب ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء, قرآن نے تو نکاح کی قید لگائی ہے, تو شریعت مطہرہ نے نکاح سے مراد وتی مراد لی ہے, اور اس سے مراد وہ تمام چیزیں جو دوائیات کے وتی ہے اس کو بھی حرام کر دیا ہے. تو لہذا ایک اور مسئلہ اس میں یہ بھی ہے حرمت مصاحرت کا کہ شہوت کے ساتھ, یعنی بدکاری تو اپنی جگہ پر, نکاح اپنی جگہ پر, اگر آدمی نے شہوت کے ساتھ کسی عورت کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو یہ عورت بھی اس کے بیٹے کے لیے حرام ہوگی, کیونکہ اس میں یہ حرمت مصاحرت کا رشتہ آتا ہے. یہ آگے چل کر کیونکہ یہ بھی حکمن ماں میں آتی ہے, اس لیے صرف سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے, اور یہ صرف واضح کرنے کے لیے حرمت مصاحرت کے اندر کہ ساس جو ہے وہ داماد کے لیے ماں کے حکم میں ہے, بہو جو ہے وہ سسر کے لیے بیٹی کے حکم میں ہے. لیکن تمام ہونے کے باوجود آج جو ہمارے وہاں نکاح بیاہ ہوتا ہے, ساس جو اتنے گویا کہ بن ٹھن کر بیٹی ہوتی ہے اور داماد جا کر اس کے ہاتھ کو چومتا ہے, اور گویا کہ یہ ساری چیزیں ہیں, اور گویا کہ ساس کی عمر ایسی ہے, تو ان تمام چیزوں میں شریعت مطہرہ نے احوط طریقہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ ماں ہو جانے کے باوجود اس میں احتیاط لاتی ہیں. بالخصوص اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے جو بات ذکر کی ہے وہ بندے کے چہرے کی ہے, یعنی چہرے کی, یعنی ہاتھ کو چوم لیا ساس کے تو اس میں تو مسئلہ نہیں. ساس نے اگر گویا کہ داماد کے ہاتھ کو چوم لیا تو وہ ماں کے حکم ہے, لیکن چہرہ دونوں کے لیے منع ہے. چہرہ بولیے دونوں کے لیے منع ہے. یہ خاص طور پر حرمت مصاحرت کے اندر رشتہ ہے. ساس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے داماد کے چہرے کے کسی کے حصے کو چومے, اور داماد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ساس کے کسی چہرے کے حصے کو چومے. اس کو بھی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے حرمت مصاحرت کے اندر شمار کیا ہے. لہذا شادی بیاہ کی رسموں کے اندر, ان خاندانی حقوق کے اندر, ایک شادی شدہ شخص کے لیے, خاندان اور کنبے کے بڑے کے لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے قدغن لگائی ہے, قید لگائی ہے, اور رشتے کے سلجھاؤ کے لیے, اس کو حیات رکھنے کے لیے, اس میں حیاتی اقدار کو قائم رکھنے کے لیے شریعت مطہرہ نے اس بات کو گویا کہ لازم رکھا ہے. وقت مکمل ہو گیا کہ انشاءاللہ بہو اور سسر کے احکام یا ساس و داماد کے احکام آگے حرمت مشاہرت سے متعلق احکام آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز, ہم مزید تشریح اور مزید تفصیل وہاں پر ذکر کریں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے گھر کو شریعت مطہرہ کا گہوارہ بنائے, حیا کا گہوارہ بنائے, رشتے جو ہیں اس کی تقسیم اور اس کی جو اس کے اقدار ہیں جو اس کے درجے ہیں اس کی پاسداری رکھتے ہوئے اپنے حقوق کو ادا کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. شیطان کے وسوسوں سے, بے حیائی سے اور کھلی بے حیائی سے اللہ رب العالمین ہمیں, ہمارے گھر والوں کو اللہ رب العالمین ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے, اور قرآن کے بتائے ہوئے تہذیب اور سلیقے کی زندگی اور حیا والی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.